بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان شبنم زیدی. ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں آپ کا اپنا پروگرام گھرانہ لے کر حاضر ہوں، اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین، آج اپنے پروگرام کا آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی خوبصورت کلام سے کرنا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الایمان الصبر والسماحة، کہ افضل ترین ایمان صبر اور بخشش ہے. یا دوسری جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں الصبر والرضا، یعنی صبر مقام رضا کی نشانی ہے. کیونکہ ناظرین، مصیبت یا ناقابل تحمل و برداشت حالات پر صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت سخت منزل ہے. اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور انسان بے توفیقی کی باتیں کرنے لگتا ہے. حد یہ ہے کہ انسانیت کے سارے حدود توڑ کر وہ حیوانیت کے خوفناک راستے پر چلنے لگتا ہے. لیکن ایسے سخت موقع پر، ایسے سخت حالات میں جو لوگ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ثبات قدمی کا ثبوت دیتے ہوئے، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، استقامت کا ثبوت دیتے ہیں، کامیابی صرف انہی کے ساتھ ہے. یہی لوگ ہیں کہ جو قابل تحسین اور قابل رشک ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ خداوند متعال جنہیں بہشت میں، یعنی جنت میں داخل کرے گا بغیر کسی حساب و کتاب کے. تو ناظرین، آئیے اسی خوبصورت موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد.
صبر اور استقامت، صبر اور استقامت نہ صرف انسان کی فردی زندگی کو متاثر کر دیتی ہیں بلکہ اس کی اجتماعی زندگی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. قوموں کی تاریخ میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں. ایسی قومیں جو مشکل حالات کا مقابلہ جوان مردی سے نہیں کر پاتی، وہ بہت جلد تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. اس کے برعکس، جو اقوام حوصلے، ہمت اور صبر و استقامت سے برے وقت کا سامنا کرتے ہوئے محفوظ راستہ تلاش کر لیتی ہیں، وہ کامیاب و کامران ہوتی ہیں، اور ان کی استقامت کا صلہ انہیں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے. یہی وہ اقوام ہوتی ہیں جن کو عالمی برادری میں عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو ہی حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
وقفے کے بعد ناظرین، ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین، جیسا کہ واضح، ہماری آج کی گفتگو بھی صبر کے موضوع پر ہوگی، کیونکہ پچھلے پروگرام میں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں تھی، ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی. اور چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آج پھر اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، تو حسب وعدہ آج ہم پھر آپ کی خدمت میں اسی گفتگو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ اسما زیدی صاحبہ. آئیے انہیں سلام عرض کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. محترمہ اسما زیدی صاحبہ، السلام علیکم.
السلام.
پروگرام گھرانہ میں ایک بار پھر آپ تشریف لے آئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید. محترمہ اسما زیدی صاحبہ، پچھلے پروگرام میں ہم نے صبر و استقامت کے موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور جس میں آپ نے کافی مفید باتوں کی جانب اشارہ کیا تھا، لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں تھی لہٰذا ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی. میں یہاں پر آپ سے جو سوال ہمارا ادھورا رہ گیا تھا وہیں سے اپنی گفتگو کا آج پھر آغاز کرنا چاہوں گی کہ پچھلا جو ہمارا سوال تھا اس میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ صبر کی آیا قسمیں بھی ہیں یا نہیں. آپ نے بتایا تھا کہ صبر کی جو ہے وہ کئی اقسام بیان کی گئی ہیں، کہ خود مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، एक पसंदीदा चीज़ों पर सब्र और एक
सब्र है, दूसरा
नापसंदीदा
नापसंदीदा
चीज़ों
चीज़ों
पर
पर
सब्र
सब्र
है।
है।
तो इसी
जी
के मुताबिक उसके बाद आप मौलाए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल के बारे में बयान
जी
फरमा रही थी कि आपने सब्र
जी
की तीन किस्मों की जानिब
जी
इशारा
एक
फरमा,
सब्रदर
ऐसा। तो आप
जी
ज़रा सा इन्हीं अकसाम की जानिब इशारा करते हुए हमारे नाज़रीन की
जी
मालूम में कुछ मज़ीद
जी
इजाफा करें।
मोहतरम नाज़रीन सलाम अलैकुम। एक बार फिर हम ये बताते चलें कि सब्र कहते किसे हैं,
जी
ताकि जहन नशीन रहें। सब्र इसका माना नहीं है कि बस हम पर जो मुसीबत नाजिल हो और उस पर हम खामोश रहें, नहीं,
जी
बल्कि सब्र जुल्म के मुकाबले, जालिम के मुकाबले पर, जुल्म के मुकाबले पर खड़े हो जाना सब्र है। यानी किसी भी मुश्किल का सामना करना, इसी को सब्र कहते हैं।
जी
यहाँ पर हमने अगले प्रोग्राम में ये तذکرہ किया था कि मौलाए कायनात ने सब्र की दो किस्में बयान की हैं, पसंदीदा चीज़ पर सब्र और एक मरतबा इंसान नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र करता है, जिसकी वजाहत की थी। अलबत्ता एक मुख्तसरन जिक्र करते चलें कि पसंदीदा चीज़ की, मसलन कभी कोई चीज़ हमें पसंद होती है जिसके लिए हम दुआ करते हैं खुदावंदे आलम की बारगाह में, लेकिन वो हमें नहीं मिलती है,
जी
जिसके सामने हमें सब्र करना पड़ता है। एक मरतबा होता है कि कोई चीज़ हमें नहीं पसंद है जिससे हम नजात लेना चाहते हैं, लेकिन मसलहत खुदा ये होती है कि नहीं, अभी वो मुश्किल बरतरफ ना हो, वहाँ पर कभी हमें सब्र करना होता है। यानी कभी हमें चीज़ पसंद नहीं है लेकिन हमें सब्र करना है परवरदिगार आलम की इताअत के लिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तीन अकसाम का तस्करा किया है। आपने कहा कि एक मरतबा सब्र है मुसीबत के मौके पर, कि जहाँ पर जब इंसान मुसीबत में मुब्तला होता है, वो चाहे मरीजी का आलम हो या मौत का आलम हो, या कभी इंसान बाकी दीगर मुसीबतों में मुब्तला हो जाता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कभी रोजी की तंदरुस्ती, ये तमाम मुश्किलात, तो पैगंबर फरमाते हैं कि एक मरतबा मुसीबत के मौके पर सब्र है, कि जिस सब्र
इंसान
की भी बहुत फजीलत बयान की, मैं तौज़ीह दे चुकी। इसके बाद सब्र है कि
अताआत में सब्र,
इताअत पर सब्र है, कि जब इंसान खुदावंदे आलम की इताअत करता है तो उस वक्त भी सब्र का मुजाहरा करता है। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि आजकल सर्दी के मौसम में सुबह की नमाज पढ़ना वाकई सख्त है, लेकिन ये कि अगर इंसान सिर्फ ये सोचकर उठ खड़ा हो कि नहीं, हमें खुदावंदे आलम की इताअत करना है, तो यहाँ पर सब्र इताअत पर सब्र है। अलबत्ता मासियत पर सब्र का तस्करा नहीं हो सका था। मासियत पर सब्र का माना यह है कि ऐसा मकाम, ऐसी जगह कि जहाँ पर कोई भी देखने वाला ना हो और गुनाह के तमाम सामान फराहम हो कि इंसान इस वक्त गुनाह कर सकता है, वो अगरचे चोरी हो, वो अगरचे जिना हो, वो अगरचे कोई भी गुनाह हो कि इंसान अंजाम दे सकता है। हमारे सामने माल पड़ा हुआ है, हम तंगदस्त हैं, जाहिर है कोई हमें देखने वाला नहीं है, लेकिन एक मरतबा जहन में ख्याल आया कि नहीं, परवरदिगारे आलम हमें देख रहा है, लिहाजा हम अगर उस गुनाह से दूर हो गए तो यह है मासियत पर सब्र। इसी तरह से इंसान जब मासियत पे सब्र करता है, एक वाकया पेश करूं कि इब्ने सीरीन का वाकया मिलता है कि ये भी आलिम दीन में से थे, और जब एक खातून ने उन्हें दावत दी, और जब आप उस खातून के घर पहुंचे और कहा कि हमें आपसे कुछ मसले मसाइल मालूम करना है, जब आप उसके घर में पहुंचे तो उसने अपने दरवाज़ों को बंद कर लिए। यकीनन यहाँ पर इब्ने सीरीन घर से बाहर नहीं हो जा सकते थे,
जी
वो उसकी गिरफ्त में आ चुके थे, पूरी तौर से वो साहिबे अख्तियार थी कि आज इन्हें गुनाहों में मुलाविस करे।
जी
लेकिन एक मरतबा इन्हें खुदा का ख्याल आया, और जब खुदा का ख्याल आया तो इब्ने सीरीन कहते हैं कि हमें थोड़ा रफा हाजत है, हम इसके लिए जाना चाहते हैं। और जब वो गए टॉयलेट की जानिब, तो उन्होंने गिलाजत को अपने जिस्म पर मल लिया। अब जब ये वापस आए तो इसने अपना तमाम बुरा ख्याल छोड़ दिया और इब्ने सीरीन को वापस। अब यहाँ पर सोचें कि एक आलिम दीन को घर से बाहर आना और इस आलम में आना और फिर उन्हें अपने बदन का पाक करना, जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने ना देखा हो,
जी
लेकिन इन तमाम चीज़ों का बर्दाश्त करना कि लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं, लोग शर्मिंदा हो रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया सिर्फ परवरदिगार आलम की रज़ा के लिए। अगर चाहते तो मासीयत अंजाम दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर सब्र किया कि दुनिया क्यों ना हमारा मजाक उड़ाए, लेकिन हम इस अंदाज से घर से बाहर जाएंगे। लेकिन परवरदिगार आलम ने उसकी जजा में, कि जब ये आए और फिर मस्जिद पहुँचे और दो रकात नमाज शुक्राना अदा की, खुदावंद आलम ने इन्हें ऐसी जजा अता फरमाई कि ऐसा इल्म अता फरमाया था इन्हें परवरदिगार आलम ने कि ये हमेशा ख्वाब की ताबीर दिया करते थे, कि जैसा कि किसी के पास इल्म नहीं था। यानी परवरदिगार आलम इस कदर खुश हुआ इनके इस अमल से कि परवरदिगार आलम इन्हें इल्म दीन का सीरा अता फरमाता है कि अब तुम्हें उससे भी कहीं ज़्यादा इल्म अता करेगा। तो इस तरह से अगर इंसान मासियत में, यकीनन अक्सर अवकात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि जहाँ पर इंसान मजबूर हो जाता है, मसलन आज के दौर में नाचो रंग में
हम देखते हैं कि बाज़ जगहों पर इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन ऐसे मौके पर अगर हम ऐसी बज़्म को छोड़कर हट जाएं, या मसलन किसी मकाम पर शराब नोशी हो रही हो, या हमें मालूम हो जाए कि यहाँ पर कोई ऐसी ग़िज़ा है कि जो हराम है,
जी
हराम ग़िज़ाएं इस्तेमाल हो रही हों, अगर हम उस बज़्म को छोड़ दें तो गोया ही हमने मासियत पे सब्र किया है। गुनाह अंजाम दे सकते थे लेकिन खुदा की इताअत के लिए हमने सब्र किया। यहाँ पर इताअत पर सब्र भी है और मासियत पर सब्र भी है।
दोनों
इस तरह से हम अगर चाहें तो खुदावंद आलम की खुशनुदी के लिए गुनाहों पर सब्र कर सकते
जी।
हैं।
और मोहतरमा असमा जैदी साहबा,
जी
शायद यही वजह है कि हम देखते हैं कि बहुत ही सबसे सख्त मंजिल जो है यही है कि
मासियत
मासियत
पर
पर और
सब्र
गुनाह
करना
पर
है।
इंसान जो है अगर सब्र करे, और इसी वजह से हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा दर्जात जो है इसी पर
बुलंद हैं
खुदावंद
दर्जात के
मुताल
अगर
ने जो है
इंसान
वो
मासियत पर सब्र
इंसान को
करता
अता
है।
किए हैं।
बेशक
कि मैंने रिवायत पढ़ी थी कि अगर कोई इंसान जो है वो अगर इताअत में सब्र करता है तो
जी
खुदावंद मुताल उसे 300 दर्जे अता करता है, और अगर
बेशक
मुसीबत में सब्र अता करता है तो उसे 600 दर्जे, और अगर मासियत और गुनाह में अगर सब्र करता है तो खुदा
तो
उसे 900 दर्जे जो है
बेशक
वो अता करता है। तो यहीं से वाजह हो जाता है और मुशख्खस हो
के
जाता है कि
दर्जात
ये बहुत सख्त मंजिल
मासियत
है,
का
और अगर
दर्जा
कोई
बुलंद
इंसान
है।
इस मासियत और गुनाह की मंजिल में अगर सब्र का मुजाहरा करे तो खुदावंद
जी
मुताल के नज़दीक जो है उसके दर्जात बहुत ही ज़्यादा
इजाफा
जो है
होता
वो बुलंद और बाला
बेशक
है। मोहतरमा असमा जैदी साहबा, जब भी हम पर कोई मुसीबत पड़ती है या कोई भी बला नाजिल होती है तो हमसे कहा जाता है कि तुम सब्र करो, और वाकई
जी
इंसान को ऐसे मौके पर सब्र करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहूंगी कि आया सिर्फ मुसीबत और बला में ही इंसान को सब्र करना चाहिए, यानी नेमतों पर भी इंसान को जो है वो
जी
सब्र करना चाहिए, और अगर हाँ तो वो किस तरह से, ये आप हमारे नाजिन
जी
को बयान फरमाएं।
बेशक दरअसल हमारे जहनों में यही बात आम तौर से रहती है कि सिर्फ और बस सिर्फ सब्र मुसीबतों के मौके पर
जी
है, लेकिन सब्र का मफहूम बहुत ही वसीह तर है। सब्र सिर्फ और बस सिर्फ मुसीबत और मुश्किलात में ही नहीं, बल्कि सब्र नेमतों के मिलने पर भी है। इस तरह से कि इंसान को जब नेमत मिलती है तो दो ही चीज़ें सामने आती हैं, या वो इंसान नेमत पाकर बखील बन जाता है, या फिर इंसान नेमत पाकर इसराफ करना शुरू कर देता है और
जी
खुदावंदे आलम की नाशुक्री करने लगता है और वो अय्याशी करने लगता है। हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें बेसब्री की अलामत हैं।
जी
अगर इंसान को खुदावंदे आलम नेमत कसीर अता करता है, वो अगरचे कैसी ही क्यों ना इल्म की नेमत हो, औलाद की नेमत हो, माल की नेमत हो, जो भी नेमतें परवरदिगार आलम हमें अता करता है, वो चाहे सेहत और सलामती जैसी नेमत हो, लेकिन अगर इन नेमतों पर हम शुक्र परवरदिगार आलम अदा करते हैं तो गोया हमने सब्र किया है। लेकिन अगर इन नेमतों पर हमने शुक्र के बजाय हमने नाफरमानी की है खुदावंदे आलम की, तो गोया हमने सब्र नहीं किया है। इसी तरह परवरदिगार आलम कुरान में खुद इशारा करता है सूरह अलक की 6 और 7 आयत में कि कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्रआ हुस्तगना, कि इंसान जब अपने को बेनियाज देखता है तो वो सरकशी और बगावत करने लगता है। और जाहिर है यह इंसान की खास सिफत है, चूंकि परवरदिगार आलम ने कुरान में तस्करा किया है, जाहिर है कि इंसान की यह सिफत कि जब इंसान को परवरदिगार आलम माल देता है तो वो सरकशी और बगावत पर उतार आता है, या फिर कभी बखील बनकर इजहार करता है। ये दोनों
जी
ही बातें गलत हैं। अगर परवरदिगार आलम उसे माल और दौलत अता करे तो वो अपने माल के जरिए ना ही इसराफ करे और ना ही बखील बन जाए कि किस साइल को झड़क दे, ना ही वो ज़रूरतमंद अफराद के जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जिनका माल हमारी दौलत में हमारे पास शामिल है, वो मोहताज ना रहें, बल्कि हम उन्हें रिस्क पहुंचाएं। यही नेमत पर सब्र करना है, यानी ना ही बखील हो और ना ही इसराफ करें, ये नेमत पर
जी
सब्र है।
यानी जो भी खुदा ने नेमत दी है उस
जी
नेमत पर जो है उस खुदा का शुक्र अदा करते हुए उसके मुस्तहकीन तक जो है
मुस्तहकीन तक उसका हक पहुंचा
उसका
दें
हक
हम।
पहुंचाएं, ना ही उसमें इसराफ करें और ना ही जो
जी
है उसमें बखील जो है वो
जी
इंसान
बाज़ औक़ात
बने।
हम लोग ये देखते हैं कि लोग उसमें इसराफ इस अंदाज से करते हैं कि अगरचे हमारे पास चीज़ें मुहैया हैं आराम और आसाइश की, लेकिन हम ये देखते हैं कि बेपनाह चाहते हैं कि नहीं, तमाम तर चीज़ें, एक चीज़ जो कई कई चीज़ें, मसलन
जी
हमारे घर अगर
हमारे
एक चीज़ मौजूद है तो हम अब उसी शक्ल की दूसरी चीज़ हम अपने घर में लाने के बजाय हम ये देखें कोई दूसरा तो नहीं मुस्तहिक है
जी,
इस चीज़ का। तो ये होता है कि इंसान एक गरीब
और
का
आज
ख्याल
के
ना
माशरे में
करके।
वाकई हम इस चीज़ को देखते हैं कि
जी
अगर वाकई कोई शख्स मालदार है और उसके पास जो है वो अगर कोई चीज़ मौजूद है फिर भी उसके अंदर हवस एक
जी
रहती है कि हमारे पास जो है जितनी भी
एक घर
चीज़ें मिल
मौजूद है,
रही हैं वो
दूसरा घर
हमारे
भी
पास
होना
ही रहनी
चाहिए, फिर
चाहिए।
तीसरा घर भी होना
जी
चाहिए।
जबकि अगर इंसान देखे तो, और अगर हक के साथ भी देखे तो अगर उसके पास एक चीज़ है तो अगर उसे किसी दूसरे गरीब और मोहताज को दे देता है तो उससे कहीं ज़्यादा जो है वो खुदावंदे मुताल उसे
उसे
दूसरी
खुद
शक्ल
अता
में जो
करता
है वो
है
अता
परवरदिगार
करेगा।
आलम बेशक।
तो वाकई लेकिन इंसान चूंकि इस जानिब नहीं सोचता है और सोचता है कि बस जो चीज़ हमें मिल गई है बस यहीं तक जो है वो हमारी ही होगी, जबकि अगर इंसान उस चीज़ को दूसरों को भी अता कर दे तो खुदा
जी
उससे बढ़कर उसे जो है वो अता
बेशक
करेगा। मोहतरमा असमा जैदी साहबा, मैं आपसे अब चूंकि हमारा प्रोग्राम एक घराना है और
जी
ख़ानदानी प्रोग्राम है, तो मैं आपसे ख़ानदानी मसाइल के मुताबिक पूछना चाहती हूँ कि ख़ानदानी मसाइल में एक घर में, एक फैमिली में میں یہ صبر و استقامت کے جو ہیں وہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یا اس کا کیا اہم رول اور کردار جو ہے وہ سامنے پیش آتا ہے، یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
فیملی میں اس کا بہت ہی عظیم تعلق ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک فیملی میں، ایک خاندان میں صبر و استقامت پایا جائے تو یقیناً وہ فیملی مثل شہزادی فاطمہ زہرا جیسی فیملی ہوگی کہ جہاں پر صبر و تحمل دیکھا جاتا ہے، کہ اگر والدین نے سائل کو بڑھ کر روٹیاں دی ہیں تو بچوں نے بھی بڑھ کر حوصلہ افزائی کی بچوں کی، اور خاص طور سے کنیز بھی بڑھ کر کے وہ روٹیاں دیتی ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ اس طرح سے صبر و تحمل کے ساتھ ایک گھرانہ قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس گھر میں صرف اور بس صرف خوشحالی ہی ہوتی ہے، ہم اس گھر میں رنج و تکلیف نہیں دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کا بہت ہی زیادہ گہرا تعلق. البتہ ایک فیملی میں بہت سے افراد موجود ہوتے ہیں، مثلا ایک گھر میں والدین بھی ہیں، ماں باپ ہیں، زن و شوہر ہیں، ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اور بہن ہیں، بھائی بھائی ہیں، بہن بہن ہیں. ایک مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے گھر سے نکل کر، وہی جو سر و زن و شوہر کی زندگی ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر کے ماحول کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں جاتی ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو یہاں پر ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ماحول میں فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے. یہاں پر بھی اگر صبر استقامت سے کام لیا جائے تو یقیناً ان منزلوں سے ہم نہ گزریں، بلکہ ایک بہت ہی بہترین زندگی ہم کرتے ہوئے نظر آئیں. ایک ظاہر ہے کہ اگر ماں اور بیٹی ہی اپنا دسترخوان الگ الگ بچھائیں تو دونوں کے دسترخوان کا ذائقہ جدا ہوگا. ظاہر ہے کہ ایک لڑکی اگر اٹھ کر اپنے گھر سے دوسرے گھر میں آتی ہے تو ماحول میں بہت ہی بڑا فرق ہوگا. لہٰذا اب یہاں پر آنے کے بعد اس لڑکی کو صبر استقامت سے کام لینا ہوگا، اور اس گھر والوں کو بھی کہ اس کے مزاج کو سمجھیں. ان دونوں لوگ اگر ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر صبر و تحمل کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں گے تو یقیناً نہ ہی کبھی نافرمانی کی باتیں سامنے آئیں گے، اور نہ ہی کبھی طلاق کی نوبت آ سکتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اور بھائی کے رشتے میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم کر رہا، لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کبھی چھوٹا بھائی ہے کہ جو بڑے بھائی کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، جبکہ وہ غلط باتیں ہوتی ہیں. کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی باتوں کو برداشت، اسی طرح سے بہنوں میں دیکھتے ہیں. جبکہ یہاں پر ظلم کو برداشت کرنا صبر نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں پر بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی، یا بہن بہن میں ہو یا بہن اور بھائی میں ہو، اگر کہیں پر اطاعت خداوندی کے خلاف باتیں آ جائیں تو وہاں پر استقامت دکھانا صبر ہے، یعنی اس کا مقابلہ کرنا صبر ہے. یہاں پر بھائی اور بھائی کے رشتے کا احترام نہیں کرنا ہے، بلکہ وہاں پر چونکہ حق بات آ گئی ہے اس لیے حق کا مقابلہ کرنا صبر ہے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہماری فیملی میں صبر و استقامت کا بہت ہی بڑا حصہ ہے. اور اگر ہم صبر و تحمل کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ ہم اپنے خاندان کو آگے بڑھائیں تو یقیناً ہمارا وہ خاندان ایک بہترین خاندان ہوگا، بے مثالی خاندان ہوگا، مثل اس کے کہ جس طرح سے فاطمہ زہرا کا خاندان تھا.
جی بہت اچھی بات آپ نے کہی. واقعاً اگر انسان جو ہے بھائی بھائی، بہن بہن کے درمیان اگر واقعاً انسان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تو واقعاً ہمارا خاندان جو ہے،
کیونکہ آج کے معاشرے میں بہت ہی زیادہ دیکھتے ہیں کہ بھائیوں میں اور خود
بہت زیادہ، یعنی آج کل کے معاشرے میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا ذرا سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں جو ہے وہ اختلافات ایجاد ہو جاتے ہیں. آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی آپس میں لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. تو واقعی یہ اسی کا، یعنی بے صبری کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر انسان بے صبری کرے گا تو اس کا یہی نتیجہ ہے،
معاشرے میں وہ مزہ کا خیز بن کر رہ جاتا ہے.
بالکل بے شک. بہت بہت شکریہ محترمہ اسما زیدی صاحب. اگر اجازت دے تو ہم یہاں ایک چھوٹی سی کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی کلپ آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ اسے دیکھیں، ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے تمام ناظرین کا اس پروگرام گھرانہ میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے صبر، اور اس عنوان پر ہم جناب سکندر علی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم. جناب سکندر صاحب، یہ فرمائیے کہ گھر میں جو بچے نامناسب حرکات انجام دیتے ہیں ان پر خاموشی اور صبر کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تربیت اولاد والدین کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے بچے نامناسب جو حرکات انجام دیتے ہیں یا وہ غیر اخلاقی جو رویے پائے جاتے ہیں ان کے بنیادی اسباب کو ڈھونڈنا ضروری ہے. ان کا سب سے اہم بنیادی جو سبب ہے وہ والدین کا کردار، وہ ماحول اور ان کے دوست و احباب ہوتے ہیں کہ اگر ان کے رویے، ان کے رفتار اور سلوک اگر اس بچے کے ساتھ نامناسب ہو تو ان کے اثر جو ہے اس بچے کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اصول تربیت کے لیے والدین کا اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا، اصول تربیت سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اگر بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا آغاز اگر بچپن سے ہی اگر انجام نہ دیا جائے تو اس صورت میں بڑے ہو کر وہ بچے اس ماحول میں اس تربیت کی طرف اور نیک صفات کی طرف آنا بہت ہی مشکل ہے۔ لہٰذا اگر والدین بچپن سے ہی ان شرارتوں پر اور غیر اخلاقی حرکات پر قابو پانے کی کوشش نہ کرے تو سب سے پہلا ضرر یہ ہوگا کہ اس بچے کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے گی، کہ وہ بچہ سمجھے گا کہ بچپن میں وہ جو کرتے آئے ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد بھی انہی افعال کو اور انہی کردار کو وہ انجام دے گا۔ شرارتی بچے جو ہے عموماً وہ اپنے زبان سے زیادہ افعال کے ذریعے، کردار کے ذریعے وہ کام زیادہ انجام دیتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ بچے جو بچپن میں جو انہوں نے تربیت حاصل کی ہے جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ بچے جو ہے ایک عادت ان کے اندر بن جائے گی کہ وہ جو نامناسب حرکتیں ہیں یا اس کی جو زبان سے وہ جو انجام دیتے ہیں ان کی وجہ سے وہ بچے کے اس کی فطرت ثانیہ بننے کے بعد پھر اس پر قابو کرنا مشکل ہو جائے گی۔ تیسرا سبب، اس کے بڑے ہونے کے بعد وہ ایک معاشرے کے جب ذمہ دار فرد بنتا ہے اس کا اثر سے زیادہ اس معاشرے پر پڑے گا۔ سب سے خود اپنے لیے اس کی صحیح زندگی اور اسلام کے مطابق اس کے زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہوگا۔ دوسرا، جس معاشرے کے اندر وہ زندگی بسر کرتا ہے وہ بچہ، اس سے اس معاشرے کو بھی ضرر پہنچے گا، کیونکہ تاریخ میں جتنے بھی ظالم و جابر افراد آئے ہیں، برے افراد آئے ہیں جنہوں نے ملتوں کو نقصان پہنچایا، قوموں کے اندر جنہوں نے تباہی پھیلا دی، اس کا بنیادی سبب جب دیکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ ان کو بچپن میں ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے خود قرآن نے بھی کہا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں پہ ایک انسان کو قتل کرنے سے مراد ہے کہ ایک انسان کی غلط تربیت اگر ہو جائے، اگر اس کی تربیت فاسد ہو جائے تو اس صورت میں اس کا اثر ایک پورے معاشرے پر پڑے گا اور وہ پورا معاشرہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول تربیت کے سلسلے میں والدین کو شادی سے پہلے ان بچے کی تربیت کے اسباب و جو عوامل ہیں ان کو فراہم کرنے پر آئمہ طاہرین نے زور دیا ہے کہ شادی سے پہلے کہ میاں بیوی کے اندر کون سے خصوصیات ہونا چاہیے، پھر اس کی شادی کے بعد بھی کس طریقے سے ماں باپ کے تعلقات ہونا چاہیے، پھر بچے پیدا ہونے کے بعد جو تمام مراحل اسلام نے بیان کیا ہے کہ اگر ہم ایک ذمہ دار فرد، ایک صالح فرد کو اگر ہم اپنے معاشرے کے حوالے اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے فرامین اور آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے مفید کلمات کے ذریعے جو بیان کیا ہے کہ اس کو ہمارے معاشرے میں پہنچانا چاہیے، اور تمام والدین کو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنا چاہیے جس کی ہمیں آئمہ طاہرین اور اسلام نے جس کی تعلیم دی ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور بچے کے ان منفی صفات کو اور ان منفی افکار و کردار کو ختم کرنے کے سلسلے میں، یا اگر ان کے اندر جو نیک صفات ہیں، صفات حسنہ ہیں، ان کو ان کے اندر اجاگر کرنے کے لیے اگر ہم تعلیمات اسلام اور آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کردار سے اگر ہم استفادہ کریں تو ہم ایک مفید اور صالح بچہ معاشرے کو دے سکتے ہیں۔
سکندر علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے جاتے ہیں۔ ناظرین، واقعاً اگر آج ہم اپنے بچوں کو چھوٹے برے کاموں پر نہیں روکیں گے تو کل ان کے لیے بڑے برے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ہماری کلپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں، ان کے گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں۔ محترمہ اسما زیدی صاحبہ، بہت اچھی بات سکندر صاحب نے کہی کہ واقعاً آج کے اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً بعض دفعہ والدین جو ہیں وہ بچوں کی ان نامناسب حرکات اور بچوں کی غیر اخلاقی جو ہے وہ کارناموں کو دیکھ کر جو ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، جبکہ اگر والدین جو ہیں اگر ان تمام حرکات پر بچوں کی خاموشی اختیار کریں تو ہم دیکھتے ہیں یہی بچے آگے چل کر نہ صرف ماں باپ کے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی جو ہیں وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بچے جو ہیں وہ کل کے معاشرے کا مستقبل ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کو جو ہے یہ اچھی طرح سے آگاہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر ہمیں جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے،
خراب ہو گیا تو
بالکل، اور کہاں پر جو ہے ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بچوں کے ان تمام حرکات پر جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے،
چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے
بالکل، ورنہ ہمارا تمام معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہیں پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی جی کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو ہے وہ کہاں پر جو ہے انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کہاں پر جو ہے وہ استقامت کا، یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے والدین کے بارے میں کہ خود پروردگار عالم نے صبر و استقامت کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ کس جگہ پر والدین کی اطاعت ہے اور کس جگہ پر والدین کی اطاعت کے خلاف کھڑے ہو جانا، دونوں ہی موقعوں کا تذکرہ کیا ہے پروردگار عالم نے. ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی جن کی اہمیت یقیناً سب سے اہم ترین اہمیت ہے کہ جن کی اطاعت ہم پر خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ واجب قرار دی گئی ہے. خود پروردگار عالم کہتا ہے سورہ اسراء کی 23 آیت ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہ یعنی خداوند عالم کہتا ہے کہ اور خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اگر ان کے بڑھاپے کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہے پھر بھی اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں، ان سے نرم لہجے میں بات کرو. یہاں پر دیکھیں کہ خود پروردگار عالم ایک بات کی طرف ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ شاید کہ تمہیں تکلیف پہنچے لیکن اس وقت اف تک نہ کہنا. یعنی ضعیفی وہ زندگی ہوتی، حیات کا وہ مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا کہ ممکن ہے کہ والدین اپنی ضعیفی کے سبب، چونکہ دونوں برعکس ہیں، بچے ہیں جو کہ جوان ہیں، والدین ہیں جو ضعیف ہیں، دونوں کا مزاج بالکل ہی برعکس ہوتا ہے. جوانی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے اور ضعیفی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. یہاں پر خود پروردگار کہہ رہا کہ شاید تمہیں کوئی تکلیف ہو لیکن اگر تکلیف ہو پھر بھی اف تک نہ کہنا. یعنی یہاں پر بالکل ہی خاموش رہنا ہے والدین کے سامنے، بالکل جھڑک نہیں سکتے، یعنی اف تک نہیں کہنا ہے. کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار عالم منع کر دیتا کہ اپنے والدین کے لیے اس لفظ کو بھی ادا نہ کرنا. بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ والدین کی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، انسان کہتا ہے اف ایسی باتیں ہیں، یہی جو افو ہے یہی لفظ اف ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اف تک نہیں کہہ سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اگر والدین یعنی ضعیفی تک پہنچنے کے بعد یقیناً ان سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں کہ اولاد کو ممکن ہے کہ اسے تکلیف اس کے لیے تکلیف دے ہوں، لیکن اس موقع پر صبر و تحمل سے کام لے. یہاں پر دیکھیں کہ ایک چیز کہ اکثر اوقات والدین سوچتے ہیں کہ نہیں، جب ہمارے والدین سوال کیا، والدین نے ہم نے ان کے سوال کو پورا کر دیا، یہی اطاعت ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہیں کہ نہیں، اس سے پہلے کہ والدین ہم سے سوال کریں، یا اگرچہ ان کے پاس خدا کی دی ہوئی دولت ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ہم ضرور عطا کرتے رہیں، کچھ ہدیات پیش کرتے رہیں، کچھ تحفے وغیرہ ہم انہیں دیتے رہیں، تو بہت ہی بہترین چیز ہے اور یہی پروردگار عالم کی پسندیدہ چیز ہے جو ائمہ معصومین بھی پسند کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض ایسے فرمابردار بچے کے واقعات گواہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور خود وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری منزل ہے کہ سورہ عنکبوت کی 8 آیت کہ پروردگار جس میں کہہ رہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اب یہاں پر پروردگار عالم استقامت کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے سلسلے میں اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ تمہیں مشرک بنا دیں تو ان کی اطاعت مت کرنا، تمہاری بازگشت ہماری طرف ہے، پھر ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم نے کیا ہے. یہاں پر کیا ہے کہ اگر والدین، صرف یہی نہیں، بعض اوقات ایسے بہت سے ہیں خاندان ایسے کہ جہاں پر بیٹا مسلمان ہو چکا ہے لیکن والدین ابھی مشرک ہیں یا کافر ہیں، بہت سے ایسے ابھی گھرانے نظر آتے ہیں، وہاں کے لیے یہ ہے کہ اگر تمہیں مشرک بنانے کی کوشش کریں تو مشرک نہ بننا لیکن والدین کے اطاعت گزار رہنا. یہ نہیں کہ تمہارے والدین کافر ہیں تم ان کی اطاعت نہ کرنا. یہاں پر پروردگار کہہ رہا اگر تمہیں وہ نیکی کی راہ سے ہٹائیں، یعنی یہ ایک نیک راستہ ہے، خدا کو ماننا، خدا کی پرستش کرنا، اگر تمہیں اس راستے سے دور کر رہے ہیں تو یہاں پر کیا استقامت دکھانا صبر ہے. یہاں پر ان کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ کہ نہیں، یہ چونکہ حق کا راستہ ہے. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے بچے یہ سمجھ گئے ہیں کہ والدین اگرچہ حق بات یا ناحق جو بھی کہیں، والدین کی اطاعت کرنا بس ہمارا فریضہ. نہیں، اگر ان کی کوئی ناحق بات ہے تو وہاں پر خدا کہہ رہا ہے اس کو نہ ماننا صبر ہے. یہ صبر ہے کہ ہم ان کی یہاں پر اطاعت نہ کریں، ہرگز نہ کریں، چونکہ وہ ناحق بات کہہ رہے ہیں. وہ چاہے حرام روزی کی جانب ہمارے قدموں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوں ہوں یا ظلم کی جانب بڑھا رہے ہوں، اس طرح سے اگر ہماری عقل کو اتنی صلاحیت ہو جائے کہ ہم اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے لگے، اور پھر ہماری یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے والدین میں سے کوئی ایک بھی ہمیں برائی کی جانب بڑھنے کا حکم دے رہا ہے، تو یقیناً اس پر استقامت دکھانا ہمارے لیے صبر ہوگا، اور یہی خداوند عالم کو پسند ہے
جی.
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سمت بچوں کے لیے کہ والدین اکثر اوقات، جیسے کہ ابھی اس سے پہلے سن چکے ہیں ناظرین کہ بہت ہی اچھی گفتگو تھی کہ ہم بچپن سے اس بات پر نظر نہیں کرتے، بچپن سے ہم یہ سوچتے ہیں نہیں یہ بچپن سے بچوں کا کھیلنے کا زمانہ ہے، یقیناً وہ کھیلنے کا زمانہ ہے، لیکن ہمیشہ اس بات پر نظر کریں کہ بچہ کس جانب قدم آگے بڑھا رہا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، آیا جس گھرانے میں یہ جاتا ہے، جن دوستوں کے پاس یہ بیٹھتا ہے، وہ دیندار گھرانے ہیں یا بے دین گھرانے ہیں، وہ بچے کس مقام پر بیٹھنے والے ہیں. اگر ان تمام باتوں کی جانب والدین نے نظر نہیں کی اور اپنے استقامت نہیں دکھایا، صبر کرتے رہے نہیں چونکہ ہم نیک ہیں، ہمارے بچے بھی نیک ہوں گے اور ہم نے اچھی تربیت کی ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کرنا، یہی والدین کی غلطی اور خطا ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی برا نہیں ہے لہٰذا میرا بچہ بھی برا نہیں ہو سکتا، اس چیز کی طرف اصلاً توجہ نہیں جانا چاہیے. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ معاشرے میں بچہ جس مقام پر، جس اسکول میں جا رہا ہے، جن دوستوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، یا بچوں کی باتوں کو سننے پر اندازہ کریں کہ بچے کس انداز سے باتیں کرتے ہیں، آیا بچوں کو نماز و روزے سے دلچسپی ہے، اگر نہیں ہے تو دلچسپی پیدا کرائیں، ان تمام باتوں کی طرف غور کریں. اگر نہیں کریں گے تو یہی چیزیں ہمارے بچوں کے لیے بہت ہی بے اثر ثابت ہوں گی، اور وہ ہمارے بچے معاشرے کے لیے بے سود ثابت ہوں گے. اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات والدین اس انداز سے کہ نہیں تمہیں اچھے لباس نہیں پہننا چاہیے، تمہیں زینت نہیں کرنا چاہیے، نہیں تمہیں بہت ہی زیادہ یعنی سختی کرنے لگتے ہیں، یہاں پر سختی بھی اکثر اوقات بچوں کو برباد کر دیتی ہے. نہ ہی بچوں کی تربیت میں سختی ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت ہی زیادہ نرمی ہونا چاہیے، ایک درمیانی راستہ اختیار کرے کہ نہ ہی سختی ہو نہ ہی نرمی ہو. چونکہ بچے جوان ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں کہ ان کے اندر شور و نشاط پایا جاتا ہے، بہترین لباس پہننے کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، کچھ نیا کر دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے. تو اگر بچوں کے اندر یہ جذبہ پایا جائے تو ان کو اچھے اور بہترین راستے سے کچھ نیا کرنے کا جذبہ ان کا بڑھائیں، اور خود انہیں اس چیزوں پر پابندی نہ لگائیں کہ وہ بہترین اور زینت نہ کریں. وہ یقیناً آرائش کریں، لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ یہ کن مقامات پر جاتے ہیں، کہاں پر جاتے ہیں، اپنی زندگی کو کس طرح سے بسر کر رہے ہیں. لہٰذا اس طرح سے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال کریں.
جی بالکل. اور آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں بچپن میں بچوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی زیادہ سخت نرمی اور ڈھیل کے ساتھ پیش آتے ہیں، بچوں کو بہت زیادہ ڈھیل دے دیتے ہیں اور بہت ہی نرمی سے پیش آتے ہیں، اور اس کے بعد نوجوانی کے عالم میں جو ہے ان پر بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جبکہ یہ دونوں راستے جو ہیں وہ غلط ہیں. بلکہ ہر جو ہے وہاں پر ہمیں ہر دور میں جو ہے یعنی بچوں کے جو سات سال کے مرحلے جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، اس میں ہر جگہ ہمیں جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے یعنی حد اعتدال کا راستہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے تھے،
اور اسی انداز سے اگر چلیں تو یقیناً بچوں کی بہترین تربیت.
محترم اسماء زیدی صاحب آئیے، یہاں پر ہم ایک حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین جائیے گا نہیں، ایک چھوٹی سی حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے، اس کو سنیے اور اس کے بعد ہم پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الصبر يعقب خيرا فاصبروا تصبروا. صبر ہمیشہ اچھا نتیجہ دیتا ہے، بس صبر کرو تاکہ کامیابی حاصل کرو.
ایک بار پھر ناظرین پروگرام کھانا میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو صبر و استقامت کے موضوع پر چل رہی تھی، آئیے اپنے مہمان کی باتوں سے مزید مستفید ہوتے ہیں. محترمہ اسماء زیدی صاحبہ، یہاں پر آپ نے والدین اور اولاد کے درمیان جو ہے وہ کہاں پر انسان کو جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے اور کہاں پر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے بہت ہی مفصلاً آپ نے بیان کیا، اور بہت ہی اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا. اب میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گھر کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ایک میاں اور بیوی ہوتے ہیں، زن اور شوہر ہوتے ہیں، کہ گھر کی بنیاد جو ہے انہی پر ٹکی ہوتی ہے. یعنی ایک گھر خوبصورت بن سکتا ہے جب ان کے درمیان جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہو, ان کے درمیان ان کے مزاج جو ہے آپس میں ملتے جلتے ہوں. اور ایک گھر جو ہے وہ جہنم بھی بن سکتا ہے اگر ان کے درمیان جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہ پائی جاتی ہو. تو میں یہاں پر جانا چاہوں گی کہ ایک خوبصورت گھر میں میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ صبر و تحمل یا صبر و استقامت جو ہے وہ کتنا زیادہ اثر انداز ہے, یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں.
سب سے زیادہ گھر کے ماحول پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے.
جی,
کہ اگر میاں بیوی میں صبر و استقامت نہیں پایا جاتا ہے اور ہر روز لڑائی جھگڑے کا جیسا ماحول اگر ہوتا ہے تو سب سے برا اثر جو پڑتا ہے وہ بچوں کی تربیت پہ پڑتا ہے, اور ایسے بچے نہ ہی اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اگرچہ والدین کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں. اگر ہم غور کریں اور ہم تجربہ کریں اس چیز کا اور ہم ایسے خاندانوں پر نظر کریں تو ہمیں ایسے ہی خاندان پست نظر آتے ہیں کہ جن گھرانے میں والدین میں نااتفاقیاں رہتی ہیں, پھر والدین کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں بچے ترقی یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں صبر و تحمل, صبر و استقامت پایا جائے تو یقیناً وہ فیملی بہترین فیملی ہوتی ہے اور بہترین زندگی ہوتی ہے, خوشحال زندگی ہوتی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت کی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو خود اپنے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے. اور آج کے دور میں جب شوہر سروس کرتا ہے یا تجارت کر رہا ہو یا کہیں باہر کسی ملک میں گیا ہو جاب کرنے کے لیے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری طور پر عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے, بچوں کی تربیت کرنا, گھر کے تمام اخراجات کا بوجھ اٹھانا اور تمام چیزوں کا خیال رکھنا. ایسے موقع پر عورت کی پوری طور سے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس انداز سے وہ اپنے گھر کو چلا سکتی ہے اور کتنا گھر کے اندر امن و امان قائم رکھ سکتی ہے. بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات کے شوہر ہوتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ سخت مزاج کا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی عورت سخت مزاج کی ہوتی ہے. یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ عرض کرتی چلوں کہ ان کی بیٹی نے کی شادی کے بعد جب بیٹی اپنے بابا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ سے کچھ تحفہ لینا چاہتے ہیں, تو امام نے کہا کہ بہترین تحفہ جو ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ تم یہ خیال کرنا کہ ممکن ہے تمہارا شوہر گھر سے باہر کبھی خوشحال آئے, لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ غصے میں آئے, تھکا ہوا ہو, یا ممکن ہے کہ باہر اسے کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہو جس کے سبب غصے میں وہ گھر میں آئے. جب ایسے میں تم دیکھو کہ تمہارا شوہر غصے میں آیا ہے تو تم اسے اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا, صبر کرنا, اور تھوڑی دیر کے بعد صرف اتنا سا کہہ دینا کہ ہمارے دل میں تمہاری بہت ہی زیادہ محبت ہے. پھر اس کے بعد اپنے داماد کی جانب مڑے اور کہا کہ دیکھو, ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک عورت گھر کی تنہائی میں رہے, اپنے بچوں کی تربیت کرے, گھر کے کاموں میں مصروف ہو, شاید کہ ایک دن ایسا آ جائے کہ وہ علیل بھی ہو, مریض بھی ہو, اور ان تمام کاموں کی کرتے کرتے تھک گئی ہو, اور جب آپ گھر میں قدم رکھے تو ممکن ہے ہر روز کی طرح آج وہ خوشحال نظر نہ آئے, آج وہ شاید ہے کہ غصے میں نظر آئے. ایسے موقع پر تمہارا فریضہ ہے کہ تم صبر کرنا, اور پھر صرف تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑی خاموشی کے بعد یہ کہہ دینا کہ ہمارے دل میں تمہاری بہت محبت ہے. تو اس طرح سے اگر تم لوگ اپنی زندگی میں یہ عمل انجام دیتے رہو گے تو یقیناً کبھی بھی نہیں دیکھو گے تمہارے گھر میں کوئی نااتفاقیاں پائی جاتی ہیں. واقعاً بہت ہی بہترین بات کہی انہوں نے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کہ جو ایک واقعہ ہے چاہوں گی کہ بیان کر دوں کہ ایک شخص ہے اسمائی نام کا, کہ وہ ایک صحرا میں پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک بیابان میں پہنچا, وہاں پر دیکھا کہ ایک حجرہ ہے, وہاں پر گیا, اور جانے کے بعد جب وہاں پر دیکھا کہ ایک حسین اور جمیل عورت اس خیمے سے باہر نکلی تو اس سے کہتا ہے کہ مجھے بہت ہی زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے. جب اپنی پیاس کا اظہار کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو, ہمارے پاس پانی ہے لیکن وہ ہمارے شوہر کا ہے, اور میرا شوہر اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے, لہٰذا ہم اپنے شوہر کے مال پر حق تصرف نہیں رکھتے ہیں چونکہ اجازت ہی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کسی مہمان کی ضیافت کی بھی اجازت نہیں لے رکھی ہے اپنے شوہر سے, اور چونکہ میں مجھے اجازت ہے کہ میں پانی پی سکتی ہوں, لیکن چونکہ اس وقت مجھے پیاس نہیں لگی ہے لہٰذا میں پانی بھی نہیں دے سکتی, البتہ میرے کھانے کی غذا شیر موجود ہے, دودھ موجود ہے, وہ میں تمہیں دے سکتی ہوں. اور جب اس نے دے دیا اور اس کے بعد وہ بھی موجود تھا کہ دیکھا کہ شوہر آیا, یہ دیکھتا ہے کہ بالکل ہی برعکس کہ جتنی ہی زیادہ حسین اور جمیل یہ تھی اتنی ہی زیادہ بدصورت وہ شوہر, سیاہ فام اور بدصورت, اور آنے کے بعد بہت ہی لہجہ بھی بہت ہی سخت اور تند بدمزاج. اور جب دیکھا کہ یہ جیسے ہی قدم رکھا اور اس نے پسینہ صاف کیا اس کی پیشانی پر بہتا ہوا, بہت ہی اخلاق سے پیش آئی اور پھر اس کے سامنے دسترخوان بچھایا, اور وہ شخص بھی آیا، اس شخص سے خوش آمدید کہا اور بہت ہی استقبال کیا. پھر یہ جب یہ شوہر چلا گیا تب یہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی عجیب بات دیکھ رہا ہوں کہ تم اس قدر حسین اور جمیل اور تمہارا شوہر اتنا بدصورت، لیکن تم نے اس طرح سے صبر و تحمل کی اور اس طرح سے اپنے شوہر کی اطاعت کی. تو کہتی ہے کہ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر ہے دوسرا شکر ہے. چونکہ میرا شوہر بدصورت ہے، بدمزاج ہے، لہٰذا اس چیز پر میں صبر کرتی ہوں. دوسری طرف میں دیکھتی ہوں کہ خداوند عالم نے مجھے حسن عطا کیا ہے، لہٰذا میں شکر کرتی ہوں پروردگار کا، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میرا ایمان کامل رہے. تو یقیناً دیکھیں کہ ایک اس عورت نے اپنے اس ازدواجی اپنی اس شادی شدہ زندگی میں ایمان کو کامل ہوتے بتا دیا کہ اگر ایک عورت چاہے تو اپنے ایمان کو اس طرح سے صبر و شکر کے ساتھ کامل کر سکتی ہے. یقیناً بہت ہی زیادہ ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صبرت علی سوء خلق زوجہا اعطاها مثل ثواب آسیہ بنت مزاحم. کہتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو اس کو پروردگار عالم آسیہ بنت مزاحم کا ثواب دیتا ہے. کیوں دیتا ہے آسیہ بنت مزاحم کا ثواب؟ ایک سوال ہے یہاں پر کہ آخر ان کے جیسا ثواب کیوں ہے. تو ہم ان کی زندگی پر غور کریں کہ آسیہ، جناب آسیہ کا شوہر فرعون جیسا شخص ہے. فرعون وہ ہے کہ جس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا ہے، یعنی بت پرستی تو ایک الگ چیز ہے، خود اپنے کو خدا کہہ رہا ہے، لیکن اسی کی زوجہ آسیہ. یعنی کتنی پروردگار عالم نے قرآن میں کتنی بہترین مثال دی، اور پیغمبر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آسیہ بنت مزاحم جیسا ثواب. اب یہاں پر دیکھیں کہ خود وہ عورت کی جو کافر، یعنی وہ شخص کی جو خود خدائی کا دعویٰ کر رہا لیکن اس کی زوجہ ہونے کے باوجود بھی اطاعت پروردگار عالم کر رہی ہے، خدا یکتا کی عبادت کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے نبی کی پرورش کی ہے کہ جو صاحب شریعت نبی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبی بھی اپنی نبی کی تربیت بھی اپنی آغوش میں کی. یہ مثال ہے ہم تمام خواتین کے لیے، ہم تمام عورتوں کے لیے، کہ اگرچہ وہ شوہر کس قدر بدبخت تھا، کس قدر بدمزاج تھا، بے دین تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زوجیت میں رہ کر دیندار بھی رہیں اور صاحب کردار بھی رہیں. معصیت پہ بھی صبر کیا، اطاعت پہ بھی صبر، اور مصیبت پہ بھی صبر کیا ہے آپ نے. یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کا بہترین درجہ ہے، اور اسی طرح پروردگار عالم آپ کو بہترین درجہ ہر اس عورت کو عطا کرتا ہے جو اپنے بد مزاج شوہر کی اطاعت کرتا ہے. حالانکہ اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شوہر ہے کہ جو اپنی بدمزاج عورت کے مزاج پر صبر کرتا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے کی تقریر میں سن چکے ہوں گے ناظرین کہ ایک ایسی عورت کی جو بہت ہی زیادہ بدمزاج، اور جب وہ لوگ ان کے انتظار میں رہے اپنے استاد کے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شیر پر سوار ہیں اور ہاتھ میں سانپ عصا کی جگہ لیے ہوئے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا یہ ایسا کیوں ہے تو کہا کہ جو ہماری بیوی کا مزاج ہے بدمزاجی ہے، اس مزاج پر میں صبر کرتا ہوں. اس صبر کا صلہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ عطا کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم صرف وہ بیوی کی جو اپنے شوہر کے ایسے مزاج پر صبر کرتی ہے اسے جزا دیتا ہو، نہیں، بلکہ پروردگار عالم اس شوہر کو بھی جزا عطا کرتا ہے جو اپنی بدمزاج بیوی کے مقابل صبر کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ دونوں، یعنی میاں اور بیوی دونوں، صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہاں پر کبھی دیکھیں کہ استقامت کیا ہے، کہ اگر شوہر، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورتیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں ہمارے شوہر کی اجازت نہیں ہے کہ ہم پردہ کریں. یہاں پر یہ پردہ کرنا یہ اسلام کا واجب فریضہ ہے. یہاں پر شوہر کی اطاعت کے خلاف عمل لے جانا یہ صبر ہوگا، استقامت دکھانا صبر ہوگا. نہ کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ شوہر کا مزاج ہی یہ ہے کہ ہم بے پردہ رہیں لہٰذا کیا کریں، میری تو خواہش ہے کہ ہم پردہ کریں لیکن شوہر کے مزاج کی وجہ سے پردہ نہیں کر سکتے. یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر یہ ہے کہ یہاں پر آپ استقامت دکھائیں، اسے بتائیں کہ پردے کا مفہوم کیا ہے، پردے کا ثواب کیا ہے، پردے کے فائدے کیا کیا ہیں. اگر یہ آپ اس شوہر کو اپنے بتائیں گی تب وہ یقیناً اسے معلوم ہوگا کہ حجاب کا معنی کیا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شوہر ہے کہ جو بے دین ہے، تو عورت کو چاہیے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ کہے کہ کیا کروں، کہ صبر کرتی ہوں کہ بے دین شوہر کے ساتھ میری شادی ہوئی، نہیں، بلکہ موقع اور مناسبت کے لحاظ سے اسے سمجھاتی رہیں، اس کے دل میں جگہ بنائیں. پھر جب یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی ہر بات کو منظور کر رہا ہے تو آپ ان کی اپنی بہترین اور اچھی باتوں کو جو خدا کی جانب لے جانے والی ہیں، ان باتوں کی جانب اپنے شوہر کو آمادہ کریں. اور اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو استقامت کے ذریعے زن و شوہر کے درمیان ہم دیکھتے ہیں بہترین زندگی سامنے آ سکتی ہے، وہ چاہے روزی کی زندگی ہو. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ خود روزی کے معاملے میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری بیوی ہے کہ بہت ہی زیادہ خوش اخلاقی سے مجھ سے پیش آتی ہے، جب میں گھر میں جاتا ہوں تو خندہ پیشانی سے پیش آتی ہے، اور جب میں گھر سے جاتا ہوں تو خدا حافظی کہتی ہے، اور جب میں رنج زدہ ہوتا ہوں تو وہ مجھ سے
بہت بہت شکریہ
جی
محترمہ اسما زیدی صاحبہ، معاف کیجیے گا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا آپ کی بات کو کاٹنی پڑی، بہت بہت شکریہ، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، ناظرین کی طرف سے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں محترم ناظرین، امید کرتی ہوں ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ حافظ، انشاءاللہ کہ خداوند متعال ہمیں صبر کرنے والوں میں ہمارا شمار کرے۔